حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے اور حاجی صاحب سے جو سب سے پہلے عالم مرید ہوئے تھے وہ حضرت گنگوئی تھے. اور ان کا بھی عجیب واقعہ تھا کہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانہ بھون میں ہوتے تھے اور یہ گنگو میں ہوتے تھے. تھوڑا اور ادھر ہو جاؤ تو گنگو کے میں ایک ادھر نماز پڑھ لو تھوڑا اور ادھر پڑھ لو نماز. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون ایک عالم سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے جب ابھی طالب علم سے فارغ ہوئے تھے. تو حاجی امداد اللہ صاحب وہیں رہتے تھے اور وہ عالم بھی وہیں ہوتے تھے اور وہ عالم بھی بڑے تھے. تو حاجی صاحب کے پاس آئے تو حاجی صاحب کو پتا چلا حضرت گنگوئی اس وقت بیعت نہیں تھے, اس وقت بیعت نہیں تھے حاجی امداد اللہ صاحب. تو ان سے کو پتا چلا حاجی صاحب کے پاس آئے اور پوچھا کیسے آنا ہوا. کہا کہ وہ فلاں ہیں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہوں فلاں فلاں مسئلے پر. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہہ رہے نہیں بھائی وہ ہمارے بڑے ہیں. اس وقت جوش بھی تھا کیونکہ جس وقت طالب علم سے فارغ ہوتا ہے تو ایک جوش ہوتا ہے, ہر مسئلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس وقت ہر مسئلہ ایک جوش ہوتا ہے تو بس جی چاہتا ہے کہ ہر ایک کو میں پٹا دوں, مناظرے کا شوق ہوتا ہے. تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ بھائی وہ ہمارے, حضرت گنگوئی سے فرمایا حاجی صاحب نے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں تم ان سے مناظرہ مت کرو. انہوں نے کہا اچھا بات مان لی. اور پھر حاجی صاحب سے کہا کہ حضرت حاجی صاحب نے کہا آپ کو رہنا ہے آپ نہیں رہ جائیے تھانہ بھون کے اندر جہاں ہمارا اشرف علی صاحب تھانوی کی خانقاہ بھی تھی, کیونکہ حاجی صاحب بعد میں ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے. تو حضرت گنگوئی وہیں رہ گئے اور پورے تقریباً 45 دن قیام فرمایا. پھر کہا کہ اچھا مناظرے کا ارادہ ترک کر دیا لیکن 45 دن وہیں قیام فرمایا اور شیخ کے یہاں چلا لگایا, وہیں بیعت کی درخواست بھی کی کہ آپ بیعت فرما لیجئے حاجی صاحب سے. حاجی صاحب نے بیعت بھی فرما لیا. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے ایک دن میرا امتحان بھی لیا. وہ اس طرح سے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو حاجی صاحب نے کے سامنے مرغ تھا, مرغ وہ مرغ خود کھایا اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, حاجی صاحب نے ایک روٹی کے اوپر دال رکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دی, ایک روٹی پر دال رکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دی لے کھا اور خود مرغی کھا رہے تھے. تو اتنے میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے, حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ سپاہیانہ مزاج تھا ان کا, اتنے میں وہ آ گئے. تو انہوں نے کہا او ہو آج تو پیر اور مرید ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر آج پیر اور مرید ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. بیٹھ گئے تو پھر حاجی صاحب نے, اب حاجی صاحب کو دیکھا کہ مرغی جو ہے نا انہوں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے اور حضرت گنگوئی دبے ہوئے جو ہے وہ دال روٹی کھا رہے ہیں. اور حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے جب مجھ کو دال دی, ہاتھ دال دی روٹی پہ رکھ کر کے لے کھا, پلیٹ میں بھی نہیں دی, تو فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا کہ اس کے چہرے پہ کیا گزر رہی ہے کہ پتہ نہیں اس کو, یہ تو گنگو کا, گنگو کے اعلیٰ خاندان کے تھے حضرت گنگوئی, معمولی آدمی نہیں تھے, اعلیٰ خاندان کے تھے. تو فرماتے کہ حاجی صاحب نے میرے چہرے کو دیکھا کنکھیوں سے کہ اس کے چہرے پہ کیا تاثرات پیدا ہوتے ہیں اس بات سے کہ روٹی پہ دال رکھ کے دینا ہے جیسے فقیروں بھیک منگوں کو دیا جاتا ہے ویسے ہی شیخ نے مرید کو دیا. لیکن فرماتے کہ ہم تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے. حضرت گنگوئی فرماتے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ حاجی صاحب مجھ کو اپنے دسترخوان پر بٹھائیں, اتنا بڑا اللہ والا. کہتے ہیں میرے چہرے پہ حاجی صاحب دیکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی ناگواری نہیں تھی جس کا اثر چہرے پہ بھی نہیں تھا. لیکن فرماتے ہیں پھر حافظ ضامن شہید صاحب نے حضرت حاجی صاحب سے فرمایا کہ بھائی صاحب یہ مرغی مولوی رشید سے دور رکھی ہوئی ہے, آپ ان کو کیوں نہیں دے دیتے, یہ ان کے قریب کر دے تاکہ وہ بھی کھا لیں. تو حضرت حاجی صاحب کا جواب سنو، شیخ ایسا ہونا چاہیے کڑیل، اور اڑیل بھی ہونا چاہیے، ذرا کڑیل بھی ہو اڑیل بھی ہو، مریل نہ ہو، کیونکہ جو کڑیل ہوگا وہ مرید کی اصلاح کر سکتا ہے. اگر شیخ بھی مرید سے دب گیا، اگر شیخ بھی مرید سے دب گیا تو پھر کہاں پھر شیخ رہا ہو. لہذا ایسے ایک مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا کہ ایک دفعہ ایک اونٹ جو ہے وہ چر رہا تھا یعنی گھاس کھا رہا تھا. مولا رومی نے جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ایک قصہ سمجھانے کے لیے. تو اس کی رسی کھلی ہوئی تھی، ادھر ہی ایک چوہے کا گزر ہوا تو چوہے نے دیکھا کہ اونٹ ہے، اس کی رسی کھلی ہوئی ہے، اس کی رسی کو منہ میں دبایا اور چلنے لگا. اب اونٹ نے دیکھا کہ چوہے نے اب رسی منہ میں اپنے منہ میں میری رسی کو دبایا، تو اس نے کہا چل بھائی تھوڑی سی اس کو شوق ہو رہا ہے شیخ بننے کا، چلو ہم بھی اس کو شیخ بناتے ہیں. اب چوہا آگے آگے اور چوہا اچھلتا کودتا جا رہا ہے، کیونکہ اتنا بڑا اونٹ جب کسی کا مرید ہو جائے، اونٹ جب اتنا بڑا مرید ہو جائے تب تو کیا کہنا تھا. وہ چوہا صاحب ہوئے اچھل اپنے کف سے پھول کے کپا ہو گیا اور اپنے کف سے جو ہے 2 فٹ اور بڑا ہو گیا اور اچھل اچھل کے جا رہا ہے. تو اونٹ نے سوچا دیکھتے ہیں کب تک اس کی مشیخت چلتی ہے، اس کی شیخیت کب تک چلتی ہے، کب تک یہ میرا پیر بنا دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مولا رومی کہ اس کے بعد اب اونٹ کو پتا تھا کہ آگے ایک دریا آنے والا ہے، ایک ندی آنے والی ہے. اب اونٹ جب چوہا چلتے چلتے آگے پہنچا تو دیکھا ندی، اب وہ رک گیا. تو اس نے اونٹ نے کہا کہ حضور میرے پیارے مرشد میرے شیخ چلیے نا آگے، آپ کیوں نہیں چلتے، آگے چلیے نا، آپ میری مرشد ہیں اور میری رہنمائی کر رہے ہیں، آپ آگے آگے چلیے نا، میں پیچھے پیچھے آپ کا خادم اور آپ کا مرید پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو اس اونٹ نے کہا کہ بھائی آگے پانی ہے، ہم نہیں جا سکتے اندر. اس نے کہا حضور پانی زیادہ نہیں ہے، آپ چلیے تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. کہا نہیں بھائی ہم ڈوب جائیں گے. تو اونٹ آگے بڑھا، آگے بڑھا تو اس کے اونٹ کے گھٹنے تک پانی تھا. تو اس نے کہا حضور پانی زیادہ نہیں ہے صرف گھٹنے تک ہے. اونٹ نے کہا کیا حضور پانی زیادہ نہیں ہے صرف گھٹنے تک ہے. تو چوہے نے کہا کہ جتنا تمہارا گھٹنا ہے اتنا تو میرے پورے کئی خاندان ڈوب جائیں گے. تمہارے گھٹنے تک جو پانی ہے اتنے پانی میں تو ہمارے 7 پشتیں ڈوب جائیں گی بھائی. تب مولا رومی فرماتے ہیں کہ شیخ جو ہے اپنے اس کو بھی دیکھے کہ پتہ چلا زیادہ اونچا ہاتھ مارے. لہٰذا شیخ کو اڑیل ہونا چاہیے، کڑیل ہونا چاہیے، یعنی کیونکہ مرید کی اصلاح، مرید اسی کو بنائے جس کی اصلاح کر سکتا ہو. اور کیا نام مطلب ہے کہ مطلب یہ کہ اس کو ڈانٹ بھی سکے. جو شیخ اپنے مرید کو ڈانٹ نہ سکے بوجہ اس کے روب کی وجہ سے وہ پھر شیخ تھوڑی ہے. اور جو ڈانٹ سکے پھر وہ شیخ بننے کا حال ہے. وہ ڈرنا نہیں کہ بادشاہ ہے، یا وہ یہ نہیں ڈرے کہ بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا فلاں ہے، نہیں وہ یہ نہ دیکھے. چاہے کوئی بھی ہو اس کا دل میں اللہ کی محبت اتنی ہو اور اللہ کی شان استغنا اس کے دل میں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ وزیر اعظم کو بھی خاطر میں نہ لائے اور بادشاہ کی بادشاہت کے جاہو جلال سے بھی روب میں نہ آئے، تب وہ بننے کا اہل ہے اس بادشاہ کا شیخ. اور اگر جو بادشاہوں کے جاہو جلال سے روب میں آ جاتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو اپنا مرید کرے، اس کو حق نہیں ہے کہ بادشاہ کو اپنا مرید کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو مروب ہو گیا. جو بےچارا مروب ہو گیا وہ کیسے روب ڈال سکتا ہے؟ جو مرعوب ہے، جو خود اس میں مفعول بن گیا، وہ فاعل کیسے بن سکتا ہے؟ اور مرشد تو ہے اس میں فاعل، مرشد اس میں فاعل ہے نہیں ہے، تو اس کو تو اس میں فاعل بننا ہے، مفعول بننے کے لیے تھوڑی ہے. مجہول بن گیا ہے تو کیا رہا، وہ پھر تو کام ہی نہیں رہا اس کا، اس کو فاعل ہونا ضروری ہے کیونکہ تبھی تو کام کرے گا. تو شیخ کو کریل ہونا چاہیے، اسی لیے حضرت میرے شیخ کے مرشد یعنی میرے دادا پیر حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو چائے میں، چائے کے اندر جب چینی ہوتی ہے نا، چائے میں چینی ڈال دی، لیکن اگر چینی رکھی ہوئی ہے اور اس کو ہلایا نہیں تو کیا جو چائے پیے گا وہ کہے گا اور تھو تھو کرے گا، کڑوی رہے گی، اس کے اندر مٹھاس نہیں ہوگی. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس چینی کو چائے میں گھولا جاتا ہے، لیکن گھولنے کے لیے موم بتی استعمال نہیں کی جاتی، کیونکہ موم بتی اگر چائے میں ڈالے گا تو موم بتی خود پگھل جائے گی، یا کبوتر کا پر بھی نہ ہو کہ اتنا ہلکا ہے کہ اسے ہلے گا بھی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پھر اسٹیل کا چمچہ لایا جاتا ہے، اور چمچہ جو ہے وہ کھڑکڑ بھی کرتا ہے، ٹک 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 کھڑ 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 آواز آتی نا ٹکا ٹک ٹکرانے کی، لیکن کیا ہے وہ چینی کو چینی کو گھول دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چائے میں حل ہو جاتی ہے اور وہ چائے کا جز بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب ایک گھونٹ پیتا ہے تو کہتا ہے واہ واہ جزاک اللہ کہ مزہ آ گیا، مٹھاس سے مزہ آ گیا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ شیخ کو بھی ایسا کریئر ہونا چاہیے، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی تو کرے، ورنہ جو اتنا موم بتی کی دوا خود گھل جائے گا تو پھر وہ بےچارے کی کیا اصلاح کرے گا، کیونکہ بعض دفعہ آپریشن بھی تو کرنا پڑتا ہے اور آپریشن کے لیے تھوڑی رحم کا ہر وقت نہیں ہوتا، رحم دلی کا وقت، کہیں کہیں آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہے، تھوڑی آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہے، ورنہ تو سب کھا جائیں گے. اسی لیے حضرت ماں اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے بنو اخلاق کے معاملے میں، دیکھو اپنی ذات کو ایسے بناؤ جیسے ریشم کی ڈوری، ریشم کی ڈوری. اب اخلاق اتنے ہوں کہ نرم اتنی کہ یوں موڑو اور جیب میں ڈال لو، موڑو ایسے نرم اتنے بنو کہ یوں موڑو اور جیب میں رکھ لو، اتنی نرم اور مضبوط، اتنی شریعت میں اتنے مضبوط بنو کہ اگر وہ ریشم کی ڈوری ہاتھی کو باندھی جائے تو ہاتھی اس کو توڑا نہیں سکتا، ہاتھی اس کو توڑا نہیں سکتا. فرماتے ہیں اخلاق اتنے پیارے نرم رکھو کہ لوگ تم کو کہیں کہ ہاں صاحب اچھے اخلاق کا، اور شریعت میں مضبوط اتنے رہو، اپنے بزرگوں کے اسلاف کے طریقے پر اتنے مضبوط بنو کہ ہاتھی بھی نہ توڑا سکے، ہاتھی بھی نہ توڑا سکے. تب مولانا گنگوئی لیکن یہ چیز جب تک بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، غلامی کے بغیر یہ چیز نہیں مل سکتی، کیونکہ جس کے دل خود مستغنی ہے جب تک اپنے دلوں کا اتصال ان دلوں سے نہیں کرے گا جو مستغنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر فدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی، شانِ سمدیت کی تجلی جب تک ان کے دل میں نہیں ہوگی، اس وقت تک ان کا دل بھی ویسا نہیں بنے گا. اب جو خود شیر سے ڈرتا ہے، اب جو خود جو ہے وہ بلی سے ڈرتا ہے، آپ ایک شخص ہے جو بلی سے نہیں ڈرتا، لیکن ایک شخص جو بلی سے ڈرتا ہے، تو اگر وہ شخص بلی سے نہیں ڈرتا اور اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ جائے جس کا دل بلی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، تو پھر کچھ دن میں یہ بھی بلی سے ڈرنے لگے گا، کچھ دن میں یہ بھی بلی سے ڈرنے لگے گا. اور ایک شخص ہے جو شیر سے بھی نہیں ڈرتا اور ایک شخص ہے جو بلی سے ڈرتا ہے، اگر وہ اس کے پاس جا کر بیٹھے جس کا دل شیر سے کی بھی حیبت بھی اس کے دل پر نہیں آتی، شیر کی حیبت بھی نہیں آتی، تو کچھ دن کے بعد اس کے اندر بھی شیر کی حیبت نہیں آئے گی. اس کا اثر صحبت صالح ترا صالح تو کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، جو نیک صالح بندہ ہے اس کی صحبت پر یہ اثر کرے گی، تیرا دل بھی مضبوط ہو جائے گا، شیروں والا دل ہو جائے گا. اسی لیے محرومی فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لومڑی جس کے پیٹ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے، وہ ایک ہی اپنے جھاپڑ سے چیتے کا کلہ پھاڑ دیتی ہے. محرومی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کہ جس لومڑی کے اوپر شیر کا ہاتھ ہوتا ہے پیٹ پر، کہتے جا اب میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں جنگل میں، جا میں تیرے ساتھ ہوں. تو لومڑی ہے جو بزدلی کے اندر ضرب المثل ہے، جس کی مثال بزدلی میں دی جاتی ہے لومڑی کی. تو فرماتے کیا ہے، وہ لومڑی جس کی پیٹ پر شیر کا ہاتھ ہو تو وہ ایک تھپڑ ایک جھاپڑ میں چیتے کا کلہ پھاڑ دیتی ہے. کلہ سمجھتے ہو، کلہ بلرانا نہیں ہے یہ، یعنی گال، عارض، رخسار، گال، اور کتنی لغت بولوں، اس کا کلہ ایک جھاپڑ میں پھاڑ دیتی. کیوں؟ اس کے حوصلے شیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بلند ہو جاتے ہیں، صرف اس کے صحبت کی وجہ سے کہ شیر کے ساتھ رہتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. تو وہ بندہ جو کم ہمت ہے اور پست حوصلہ ہے، اگر اللہ والے ایسے شخص جن کے حوصلے بہت بلند ہیں، ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، ان کی نظر کے حوصلے ان سے کیا، ان کی نظر کے حوصلے، ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، ان کون، اللہ والے. یعنی اللہ والوں کے لیے کیا فرمایا میرے شیخ نے، کہ ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، وسعت قلب عاشقہ ارض و سما سے کم نہیں. اللہ والوں کا دل یہ زمین و آسمان پورا ان کے دل میں سمایا ہوا ہوتا ہے. تو جو اتنے بڑے زمین و آسمان کو اپنے دل میں رکھے گا، وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بکے گا، بتائیے صاحب، وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محروم ہو جائے گا. جو زمین آسمان اپنے دل میں رکھتا ہوگا وہ بادشاہ کو خاطر میں لے کے آئے گا، اور جو سورج کے خالق کو اپنے دل میں رکھتا ہوگا تو وہ سورج چاند کو جو ہے وہ خاطر میں لے کے آئے گا. ارے سورج چاند کی روشنی اس کے دل کے انوار کے سامنے، سورج کی روشنی چاند کی روشنی لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی، پھیکی معلوم ہوگی، اور وزارت عظمیٰ کی کرسیاں نیلام ہوتی نظر آئیں گی. لیکن شرط کیا ہے، ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے جن کے حوصلے بلند ہیں. جس کے اپنے حوصلے پست ہیں تو وہ کیا بےچارا کسی کو کچھ دے گا. تو حضرت گنگوئی کا بتا رہا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کو حاجی صاحب سے فرمایا, حضرت حافظ صاحب نے, کہ مولوی حاجی صاحب وہ بےچارے مولوی رشید کو آپ مرغی کو تھوڑا قریب کر دیجئے, مولوی رشید کو یہ دور پڑتی ہے. تو حاجی صاحب کا جواب سنو, شیخ کا جواب سنو, کیونکہ مرید کے اصلاح کے لیے ضروری ہے. شیخ نے کیا فرمایا, حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولوی رشید صاحب اس کا شکر ادا کریں کہ میں نے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا, اس بات کا یہ شکر ادا کریں میں نے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا, ورنہ یہ اس قابل تھے کہ ان کے ہاتھ میں روٹی دے کر بھنگی چماروں کی طرح میں ان کو سائڈ پہ بٹھا دیتا ہے, جاؤ وہاں جا کے روٹی کھاؤ, یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم نے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا. تب کیا گنگوئی حضرت فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو کنوکھیوں سے مجھ کو دیکھا بھی کہ مولوی رشید کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ واقعی میں سمجھتا تھا کہ حاجی صاحب کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا, 45 دن جب پورے ہوئے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کیا اللہ نے دیے مقام کیا دیا, جب 45 دن پورے ہوئے اس کے بعد حاجی صاحب ان کو رخصت کرنے کے لیے چلے تھانہ بھون سے, شیخ مرید کو رخصت کر رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر بڑے پیر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا مرید مجھ سے اللہ کا ذکر پوچھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس ذکر کی برکت سے اللہ والا بن جاتا ہے, تو اب بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھ پر فدا ہو, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان کو اس پر قربان کر دوں. یہ تھے حاجی حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی, جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے, یہ فرماتے ہیں ایسا. اب دیکھیے شیخ نے مرید سے کیا معاملہ کیا, اب رخصت کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت گنگوئی فرما بھی رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں شیخ سے کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں, کیوں آپ جو ہے تکلیف فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں ہمارا ابھی تم نہ جاؤ ذرا اور ٹھہرو, ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے, ابھی تم نہ جاؤ ذرا اور ٹھہرو, ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. تب حضرت حاجی صاحب نے فرمایا, پھر جب تھانہ بھون کی سرحد پہ پہنچ گئے تو حاجی صاحب نے حضرت گنگوئی سے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو انکار نہ کیجیے گا, یعنی اجازت بھی دے دی کہ اگر آپ سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو آپ انکار نہ فرمائیے گا, یعنی کوئی اگر آپ سے اللہ کا ذکر پوچھے تو آپ انکار نہ کیجیے گا. شیخ نے حکم فرمایا, اب مرید چلا گیا شیخ بھی چلا گیا. لیکن شیخ مرید کو کیا مقام ملا, ایک دن بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے علماء, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, ان سے بیعت حضرت گنگوئی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری جنہوں نے بدر المجہود شرح ابو داؤد شریف لکھی ہے, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے, اور ان شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان سے بیعت ہوئے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئے, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوئے. تب کیا فرمایا, ایک دن علماء بیٹھے ہوئے تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جوش میں آ کر ایک بات فرمائی, فرمایا کہ 3 برس تک میرے دل پر حاجی صاحب رہے, میرے دل میں 3 برس تک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رہے اور میں نے کوئی بات ان سے پوچھے بغیر نہیں کی. پھر فرمایا اس کے آگے کہ کہہ دوں, لوگوں نے کہا حضور کہہ دیجئے, فرمایا کہ کہہ دوں, فرمایا انہوں نے کہا حضور کہہ دیجئے, فرمایا کہ کہہ دوں 3 برس تک, فرمایا کہا حضور کہہ دی فرما دیجئے. تب فرمایا کہ 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل مبارک میں رہے اور میں نے کوئی بات ان سے پوچھے بغیر نہیں کی. پھر فرمایا جوش میں تھے, فرمایا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کہ کہہ دوں, تو ان کا حضور کہہ دیجئے, فرمایا کہ کہہ دوں, کہا کہ علماء نے عرض کیا کہ حضور فرما دیجئے, کہا کہ ارے بھائی کچھ نہیں, یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. پھر دوسرے وقت میں دوسرے جوش میں تھے, لہٰذا کسی کی حیبت کا اتنا عالم ہوتا تھا کہ بڑے بڑے نواب آتے تھے حضرت کی خدمت میں اور تھر تھر کانپتے تھے, ایسا حیبت کا عالم تھا. بڑے بڑے شیخ بڑے بڑے نواب حضرت کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے اور عالم یہ تھا کہ تھر تھر کانپتے تھے, بالکل ایسے کانپتے تھے, اتنا حیبت کا عالم تھا. تب بعد میں پوچھا علماء نے جب کچھ موڈ مناسب تھا پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک بات عرض فرمائی تھی آپ فرما دیجیے نے کیا کہنا چاہتے ہیں. ارے پھر کیا بس اب تو وہی بات ہے جس کی وجہ سے تم ہمارے پاس آتے ہو. ایسی معمولی اتنی بڑی بات کو ایسے معمولی انداز سے فرما دیا کہ ارے اب کیا بات ہے وہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم ہمارے پاس آتے ہو. یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہمارے دل میں ہے. اب اللہ کی ذات اللہ کی تجلی کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے تو تم ہمارے پاس آتے ہو اور اتنی بڑی بات کو ایسے فرما دی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن دیکھو عالم دیکھو حضرت گگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک نواب صاحب آئے کچھ دن گزارنے کے لیے. ایک نواب تو مارا یایا صاحب ان کی خدمت میں ہوتے تھے. تو حضرت گنگوئی آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے آنکھوں کی اور علاج نہیں کرواتے تھے کیونکہ حدیث شریف ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ جو اس کی آنکھیں کی بینائی چلی جائے تو اس پر جنت اس کے بدلے میں اس کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے. بس اس وجہ سے کرواتے نہیں تھے وہ کہ ہم کو جب جنت مل رہی ہے تو ہم کیوں آنکھوں کو ٹھیک کروائیں. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم سب علاج پیسہ ویسا سب دیں گے آپ علاج کرا لیجیے. بس حضرت خاموش ہو جاتے تھے. تو ایک دفعہ ایک نواب صاحب آئے تو حضرت نابینا ہو گئے تو قالین بچھایا جاتے تھے. مولانا یحیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد اور ان کے کتب خانے کا مولانا شیخ حضرت شیخ نے اپنے کتب خانے کا نام رکھا تھا کتب خانہ یحییہ. کتب خانہ یحییہ بول سکتے بھائی یحییہ کتنا مشکل ہے نا یہ نام رکھا تھا کتب خانہ یحییہ اپنے والد کے نام پر. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب ان کی خدمت میں 24 گھنٹے ہوتے تھے. اتنی خدمت کی کہ بس انہیں آخری جو دورہ پڑھایا حضرت گنگوئی نے مولانا سہارنپوری کی درخواست پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی درخواست پر دورہ پڑھانا حضرت نے موقوف کر دیا تھا. دورہ حدیث نہیں پڑھاتے تھے لیکن حضرت سہارنپوری کی درخواست پر آخری مرتبہ دورہ پڑھایا اور آخری دورے میں مولانا یحییٰ صاحب ہی تھے. اور یہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اور جو اصول مسالک اور کوکب الدری اور لوامع الدراری یہ جو سب کتابیں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھی ہیں یہ جو مولانا یحییٰ صاحب کی جو تقریر تھی اسی پہ لکھی ہے. یہ سب اور بھی کئی کتابیں لکھی ہیں اور ایسی عجیب و غریب شرح ہے کہ بس اور جس المسالک لکھی بدر المجہود میں بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب کا بہت ہاتھ ہے. وہاں سہارنپوری کی بڑی حضرت سہارنپوری سارا کام ان کے ذمہ دے دیا کرتے تھے. تو قالین جب بچھایا تو نواب مولانا یحییٰ صاحب نے ایک قالین اٹھوا کر وہ جو نواب صاحب تھے ان کے یہاں بچھا دیا کہ صاحب بےچارے نواب آدمی ہیں کہاں وہ چٹائی پہ سوئیں گے. تو اگر حضرت گنگوئی کی جو چھٹی حس تھی وہ بہت تیز تھی بہت تیز تھی. یعنی ایک دفعہ ان کے ایک خادم چائے بنایا کرتے تھے چائے. تو ایک دفعہ حضرت نے چائے پی اور چائے پی کے فرمائے کہ بھائی اس میں ہمیں کچے پانی کی بو آ رہی ہے یعنی وہ پانی جو پکا نہ ہو کچا پانی اس میں سے بو آ رہی ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ بھائی میں نے تو جو ہے وہ پانی کو خوب پکایا. خیر انہوں نے اگلے وقت میں جب چائے پکائی تو اور پانی کو خوب جوش دلایا خوب پکایا. لیکن جب حضرت نے پی تو پھر فرمایا کہ بھائی ہم کو اس میں کچے پانی کی بو آ رہی ہے. اب وہ بڑے پریشان یار یہ کیا معاملہ ہے تیسری دفعہ یہی. اب وہ بڑے پریشان ہوا کیا تو انہوں نے اب کے کیا دیکھا غور کیا تو وہ ہوتا یہ تھا کہ جو پیالی جس پیالی میں حضرت کو چائے دیتے تھے اس پیالی کو پانی سے دھوتے تھے اس کو خشک نہیں کرتے تھے اور وہی پانی جب چائے میں ملتا تھا تو حضرت کو اس کی بو محسوس ہو جاتی تھی. دیکھا آپ نے صاحب حس کتنی تیز تھی. تو اس کے بعد جب انہوں نے کیا پیالی کو خشک کیا خوب اچھی طرح اس کے بعد جب وہ پیالی پی چائے پی تب فرمایا کہ ہاں آج ہم کو اس میں سے بو نہیں آ رہی. ایسی حس تیز تھی. اور ایک دفعہ حضرت کے عشاء کی نماز بہت دیر سے ہوتی تھی. ایک دفعہ مغرب کی نماز میں کسی نے دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی جلائی تھی تو عشاء کی نماز حضرت کیا بہت دیر میں ہوا کرتی تھی. ہمارے یہاں تو سویرے ہوتی ہے. حضرت کیا اور ایک پہر کے بعد ہوتی تھی. تو اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد مسجد میں آ کر فرمایا کہ بھائی مسجد میں گندک کی بو آ رہی ہے. حالانکہ کئی گھنٹے گزر گئے تھے اور حس اتنی تیز تھی. ایک دفعہ جو ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا حضرت کی مجلس میں آ گئے. حضرت کی آنکھیں میں بینائی ظاہر ہو چکی تھی. تو فرمایا کہ بھائی اور حضرت شیخ الحدیث چپکے کے آ کر بیٹھ گئے. تو فرمایا کہ ہمیں بچے کے سانس کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھتے نہیں تھے لیکن حس اتنی تیز تھی کہ فرمایا کہ مجھ کو بچے کے سانس کی خوشبو آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بچہ آ کر بیٹھا ہے. تب بتا دیے کہ حضرت ہاں وہ محمد زکریا یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب آ کر بیٹھے ہیں کیونکہ حضرت کی ٹانگوں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے وہ. کن اللہ والوں کی گود میں پرورش ہوئی. تو حضرت تو نواب صاحب کے جب قالین بچھا دیا مولانا یحیٰ صاحب نے تو حضرت جب آئے تو پتہ چل گیا قالین کم معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی دوازت اور دبیز نہیں تھا, نرمی سے اندازہ ہوا. تو پوچھا کہ آپ مولوی آیا کہ آج کچھ قالین میں کچھ ہمیں وہ مکم معلوم ہوتا ہے. تو مولوی یحیٰ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ ایک قالین نواب صاحب آئے ہوئے تو ایک قالین ان کے لیے بچھوا دیا میں نے, ان کے بےچارے کہاں سنگے. تب حضرت کا جواب سنو, حضرت فرمایا, حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ مولوی آیا وہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں اور تم بھی یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے, تم ان کی اصلاح کے اور اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو. وہ اگر آئے اپنی اصلاح کے لیے, ان کو غرض ہے تو چٹائی پر سوئیں, اگر نہیں ہے تو جائیں یہاں سے, کون ان کو بلاتا ہے یہاں پہ. لہذا فرمایا کہ جاؤ قالین ابھی اسی وقت اٹھا کر لے کے آؤ, قالین ابھی اسی وقت اٹھا کر لے کے آؤ. اور حضرت نے قالین اٹھوا لیا, نواب کی بھی پرواہ نہیں کی. اور پھر جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بھی کھانا اس زمانے میں مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے, نئے نئے مدرسی کا دور تھا تو وہ نواب صاحب بھی تھے. تو حضرت کا معمول یہ تھا تمام طالب علم اور جو خانقاہ میں رہنے والوں کو کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے حضرت شیخ العزیز صاحب, حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولوی میں شیخ الہند نے سوچا کہ بھائی نواب صاحب ہیں, ہم طالب علموں کے ساتھ کہاں کھانا کھائیں گے. حضرت شیخ الہند حضرت گنگوئی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. اب وہ چپکے چپکے جانے لگے کہ کھسک جائیں چپکے سے, کھسکنے لگے تو حضرت گنگوئی کو انداز پتا چل گیا کہ کوئی جا رہا ہے کھسک رہا ہے, اور خوشبو پہچانتے تھے سب کی. پوچھا کہ مولوی محمود کہاں جا رہے ہو, مولوی محمود کہاں جا رہے ہو. تب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت کہ میں جا رہا تھا کہ نواب صاحب ہیں, پتا نہیں ان کو ہم طالب علموں کے ساتھ کھانا پسند ہو نہ ہو, تو میں نے کہا کہ چلو میں وہاں جا کے کھا لیتا ہوں. حضرت گنگوئی نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اگر ان کو ہم غریب طالب علموں کے ساتھ کھانا پسند نہیں ہے تو ہم ان کو اس دسترخوان پر بیٹھن نہیں دیں گے, کہیں گے جاؤ تم الگ جا کر کھانا کھاؤ. اگر ان کو کھانا منظور ہے تو یہ طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں, اگر منظور نہیں ہے تو جائیں دوسری جگہ بیٹھ کر کھائیں, لیکن ہم اپنے طالب علموں کو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھا صاحب آپ نے, نوابوں کی بھی پرواہ نہیں کی. کیوں, دل میں وہ دولت تھی, دل میں کچھ تھا جس کی وجہ سے نوابوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے, بادشاہوں کو بھی دخاتر میں نہیں لاتے تھے. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا, اور کس سے فرمایا, مغل بادشاہوں کو خطاب کیا, مغل بادشاہ جن کی سلطنت کتنی بڑی تھی اور لوگ ان سے کانپتے تھے, ہندو راجا ان سے کانپتے تھے, اور ان کو خطاب کر کے فرمایا, کیا فرمایا, دل دارم, اپنی طرف فرمایا کہ دل دارم, ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے, چھوٹا سا دل رکھتا ہے, لیکن کیا وہ دل ہے, دل دارم جواہر پا رہے عشق تحویلش, کہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل لگتا ہے, کہ دارت کے دارت دیر گردو میر سامانے کے مندارم, کہ اس دنیا اور زمین اور آسمان کے نیچے اگر مجھ سے زیادہ کوئی قیمتی ہو, یعنی مجھ سے زیادہ کوئی امیر ہو تو آئے ہمارے مقابلے میں آئے. یعنی مغل بادشاہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے موتیوں پر کیا ناز کرتے ہو, جو تمہارے ایک شاہ خزانوں میں موتی ہے تو اس پر کیا ناز کرتے ہو. ارے ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے جس میں اللہ کی محبت کا موتی ہے, اللہ ہم سے زیادہ کوئی امیر ہو اس آسمان کے نیچے تو آئے ہمارے مقابلے میں. اور حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, چوں حافظ گشت بے خود کے شمارت, چوں حافظ گشت بے خود کے شمارت, بیک چو مملکت کاؤس و کیرا, کاؤس اور کے اس زمانے میں ایران کی بہت بڑی بڑی سلطنت تھی. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ جب حافظ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, حافظ شیرازی اللہ کا نام لیتا ہے تو اس اللہ کے نام کی اتنی مستی ہوتی ہے اور ایسا مزہ اس کو ملتا ہے کہ اس وقت میں وہ اگر ہم کو دے کہ یہ تم کاؤس اور کے کی سلطنت لے لو اور ہم کو ایک جو کا دانہ دے دو, ہم کو ایک جو کا دانہ دے دو, تو فرماتے ہیں میں ایک جو کے بدلے میں بھی اس کو وہ سلطنت کاؤس اور کے کی سلطنت دینے کو تیار نہیں ہوں, لینے کو تیار نہیں ہوں. کیوں, کیونکہ اللہ کے نام میں لذت وہ ہے, وہ لذت ہے. اب رہی بات کہ صاحب ہم کو وہ لذت کیوں نہیں محسوس ہوتی, کیوں نہیں محسوس ہوتی, ابھی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا نفس اس لذت کے سامنے حائل ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو میرے شیخ نجیب بات فرمائی کہ دیکھو سورج منیر ہے اور چاند مستنیر ہے, سورج منیر ہے اور چاند مستنیر ہے, یعنی چاند کی روشنی سورج کی مرہون ہے, سورج سے روشنی لیتا ہے چاند, لیکن وہ کیسے لیتا ہے کہ جب زمین کا گولا چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے, جب زمین کا گولا
تو وہ روشنی کو آنے نہیں دیتا. اور جیسے جیسے زمین کا گولا چاند اور سورج کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے ویسے ویسے چاند اس کی روشنی سے استفادہ کرتا ہے اور مستنیر استنار کرتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے جتنا جتنا زمین کا گولا. لہذا ایک چودہویں رات کو کیا ہوتا ہے کہ چاند کے اور سورج کے درمیان کا گولا پورا کا پورا ہٹ جاتا ہے، اسی لیے چاند پورا کا پورا روشن ہو جاتا ہے اور اس کو 100% روشنی ملتی ہے. اور لیکن پھر جیسے جیسے زمین کا گولا آ جاتا ہے ویسے ویسے روشنی چاند تاریخ ہوتا چلا جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نور اور اللہ کی ذات کے جو تجلیات ہیں وہ ہم پر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ قرب کی تجلیاں ہمارے انوار اور ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نور آتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے نفس کا حلولہ جو ہے وہ اس کو روک لیتا ہے، اس کو آنے نہیں دیتا. جس طرح سے فرماتے جیسے زمین کا گولا دور ہٹتا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ جو ہے چاند کی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو فرماتے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ جس طرح سے ہم نفس کے گولے کو درمیان سے ہٹا دیں گے تب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کا نور ہمیں 100% محسوس ہوگا. اور فرماتے کہ دیکھو ایک سیارہ ہے جس کا نام ہے عطارد. اللہ تعالیٰ نے جتنے سیارے ہیں مشتری زحل مریخ وغیرہ کسی کو 4 چاند دیے کسی کو 6 چاند دیے، لیکن یہ عطارد ایک سیارہ ہے جس کو اللہ نے 1 چاند بھی نہیں دیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کو 1 چاند بھی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سورج سے اتنا قریب ہے کہ ہر وقت روشن رہتا ہے، ہر وقت روشن رہتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دل کے سامنے سے نفس کا حلولہ اور نفس کا گولا ہٹا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور قرب کے جو روشنی ہے ہر وقت ان کے دل میں پڑتی رہتی ہیں، تو لہذا وہ دنیا کے چاند اور سورج سے مستغنی ہو جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ سورج اور چاند کو خاطر میں نہیں لاتے. کیوں؟ کیونکہ نفس کے گولے کو انہوں نے ہٹا دیا اپنے راستے سے، یعنی نفس کے حرام خواہشات کو مار دیا. نفس کہتے ہیں کہ فلاں گناہ کا کام کر لو، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں تیرا بندہ تھوڑی ہوں اور تو میرا رب نہیں ہے. نفس سے کیا بولتے ہیں کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا رب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں، انہی نے ہم کو پیدا کیا اور ہم انہی کی بات مانیں گے. تیری بات کیوں مانے جب تو ہمارا مالک نہیں ہے، تو نے ہم کو پیدا نہیں کیا، تو ہم کو روٹی نہیں، تو ہم کو زندگی موت تیرے اختیار میں تھوڑی ہے. تب وہ نفس کو کہتا ہے، للکار کے کہتا ہے، تب کیا ہوتا ہے کہ نفس ہٹ جاتا ہے، کہتے کہ بھائی اس پہ ہمارا داؤ نہیں چلتا. تو جب اس کے نفس اس کے دل کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات جو ہیں ڈائریکٹ بالکل براہ راست اس کے دل پر ان تجلیات کا اور نور کا جو ہے وہ عکس پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. پھر اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو، وزیر اعظموں کو اور بڑے بڑے سیٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور سورج چاند کی روشنی اس کو پھیکی معلوم ہوتی ہے اور حسینوں کا نمک اس کو جو ہے پھیکا نظر آتا ہے اور مجنوں کی جو ہے وہ عشقیات وہ سب جو ہے بیکار نظر آتی ہے، اور کباب اور بریانی کا مزہ اس کو سب بیکار نظر آتا ہے. بس وہ کس طرح اللہ کے نام سے مست ہوتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے. کہ اللہ کا جب میں نام لیتا ہوں تو ہم کو وہ مزہ ملتا ہے کہ دنیا والے کیا جانے، یہ جو کباب بریانی میں وہ مزہ کیا جانے. کباب اور بریانی یہ تو کافر بھی کھاتا ہے، اگر مومن نے کھایا تو کیا امتیازی شان ہے اس کی، بتاؤ. کباب بریانی محرومی فرماتے کہ اللہ یہ سورج جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. کافر کی غلہ کھیتی میں جب سورج پڑتا ہے اس میں بھی غلہ پیدا ہوتا ہے، کافر بھی اس سورج سے نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو اللہ یہ ہمارے اب جو چیز کافر اور مومن میں ہو مشترک ہو وہ ہماری امتیازی شان کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز جس سے کافر بھی فائدہ اٹھائے مومن بھی فائدہ اٹھائے. حسین بیوی کافر کو بھی مل جاتی ہے، اگر مومن کو مل گئی تو کیا کمال ہوا. کافر بھی کباب کھاتا ہے، ٹھنڈا پانی کافر بھی پیتا ہے، کافر بھی سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، وزیر اعظم اور پونڈ اور اچھی گاڑیاں اور قالین ایئر کنڈیشن سے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اگر مومن نے فائدہ اٹھایا تو کیا مزہ ملا اس کو، کیا اس کا کمال ہوا. تو فرماتے کہ اللہ یہ سورج ہمارے لیے نہیں ہے، آپ ہم کو دل میں اپنی ذات کا عالم، اپنا عالم ہمارے دل میں الگ دیجئے کہ جس کا سورج چاند الگ ہو، جس کی دنیا الگ ہو، جس کا آسمان الگ ہو، جس کی زمین الگ ہو. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا موت العالم موت العالم، کہتے ہیں صاحب یہ اللہ والوں کے عالم تو عجیب آپ بات کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ موت العالم موت العالم، کہ جب عالم کی موت ہوتی ہے تو عالم کی موت ہوتی ہے. وہ عالم کیا ہے؟ اس کے باشندے الگ ہوتے ہیں، اس کے رہنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں. لہذا آپ دیکھ لیجئے جب کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے مریدین اور جو ہے شاگردوں کا کیا گزرتی ہے، پوچھو بھائی کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. ارے وہ جب جس ولی اللہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ کا نام لیتا ہے زمین بھی فخر کرتی ہے کہ اللہ کیا آپ نے ہم کو کیسا بندہ دیا جو ہمارے اوپر بیٹھ کر آپ کو یاد کرتا ہے. اور وہ آسمان بھی ناز کرتا ہے کہ جب وہاں سے اس کے آؤ نالے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی جو ذکر کی آوازیں ہیں اس آسمان سے پار ہو کر آسمانوں کے اوپر جاتی ہیں, آسمان بھی فخر کرتا ہے, وہ بھی یاد میں روتا ہے, وہ بھی روتا ہے کہ اب ہم اس آؤ نالوں کو اب ہم کہاں سنیں گے. اور وہ زمین بھی روتی ہے کیا اب ولی اللہ کہاں ملے گا کہ جب ہمارے اوپر اللہ کا پاک مولا کا نام لیتا تھا اور مست ہوتا تھا, خود بھی مست کرتا تھا, ایک عالم کو مست کرتا تھا اور ہم کو بھی مست کرتا تھا, آسمان بھی کہتا ہے کہ ہم کو بھی مست کرتا تھا. لیکن یہ کیسے؟ جب اپنے نفس کا حلولہ ہٹا دے. اور یہ ہٹتا خود نہیں ہے, ہٹوایا جاتا ہے, یہ خود ہٹتا نہیں ہے, ہٹوایا جاتا ہے. یعنی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا, جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا اور نفس کو جو ہے حلولے کو ہٹا دیا اپنے دل کے سامنے سے. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میں آپ کے پاس کیسے پہنچوں, تو کیا فرمایا؟ دا نفس کا وطال, ارے اپنے نفس کو ہٹا دے اور چلا آ. کتنی پیاری بات, مختصر تھا, کوئی لمبے وظیفے نہیں فرمایا کیا؟ دا نفس کا, اپنے نفس کو ہٹا دے اور چلا, بس اتنی سی بات ہے. لیکن اس کا کیا عالم ہوگا جب اپنے نفس کو ہٹا دے گا تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلیات متواترہ مسلسلہ وافرہ اور بازیگاہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول اس کے دل پر ہوگا. کس کے دل پر؟ جو شخص اپنے نفس کی بات کو نہیں مانے گا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو سر آنکھوں میں رکھے گا اور اپنے دل کو توڑ دے گا, لیکن اللہ کے قانون کو اپنے جو ہے وہ نہیں توڑے گا, تو کیا ہوگا؟ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات, قرب کی تجلیات متواترہ مسلسلہ وافرہ یعنی بہت زیادہ, اور بازیگاہ مانے شمس بازیگاہ کہتے ہیں نا, کیا 12 بجے کے سورج ایسی تجلیات روشن ہوگی, ایسی روشن ہوگی کہ اس کا دل کا عالم تو اس سے پوچھو کہ کیا ہوگی, جو بیٹھیں گے اس کے چہرے کو دیکھ کے بتا دیں گے کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا لائٹ مار رہی ہے, کیا روشنی, کیا نور ہے. پاس بیٹھنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا لائٹ اور کیا روشنی اور کیا نور ہے. یہی تو ہے حدیث شریف میں, کیا اذا رو ذکر اللہ, کیا اللہ والے کون ہیں؟ کہ جس کو دیکھے اللہ یاد ہو جائے, جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, کہ وہ ہے اللہ والے. اور ان کے دل میں جو انوارات ہیں, لیکن وہ انوارات کیسے؟ اپنے نفس کو ہٹوا کے شیخ کے سامنے اپنی گردن جھکا دی اور ان کی جوتیاں اٹھانے کو اپنا فخر سمجھا, ذلت نہیں سمجھا کہ ہم کیوں اٹھائے, ہم تو بڑے آدمی ہیں, ہم کیوں اپنے آپ کو جھکائے, ہماری شان گرتی ہے. تو میرے شیخ نے کیا عجیب بات فرمائی, محرومی کی مثال پیش کی. محرومی فرماتے کہ دیکھو محرومی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اتنے عجیب عجیب مثال سے بات سمجھاتے ہیں کہ بس. فرماتے کہ دیکھو, اب مثال دیکھیے محرومی کی. فرماتے کہ جب گائے لیت کرتی ہے, یعنی پخانہ کرتی ہے نا گائے, گوبر جس کو کہتے ہیں, تو محرومی فرماتے ہیں اس گوبر کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو زمین میں لکوڈ ہوتا ہے, سیال رقیق, وہ حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے جب سورج کی روشنی پڑتی ہے, تو وہ حصہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. اور ایک حصہ سورج کی روشنی کی وجہ سے اور دھوپ کی تیزی کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے, پک جاتا ہے, جس کو اپلا بولتے ہیں, اپلا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس اوپلے کو نانبائی لے جاتا ہے اپنے آپ اور تنور میں ڈال کر تنور کو روشن کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ اوپلا کیا ہوتا ہے, لال روشن ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کا وجود بھی نہیں رہتا, راکھ ہوتی ہے, جس کو یوں پھینک دیتا ہے وہ نکال کے, کہ ہمارا تنور کی جو ہے وہ خراب ہوگا, اس میں سے راکھ نکال کر پھینک دیتا ہے, ہوا میں اڑا دیتا ہے, پھر کیا وجود بھی ختم ہو گیا, اس کا وجود ختم ہو گیا, پھر کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں ایک حصہ اس اوپلے کا, اس گوبر کا ہوتا ہے جو لکوڈ ہوتا ہے, وہ زمین میں جذب ہوتا ہے. جس زمین میں جذب ہوتا ہے, مولانا فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اس زمین کے اندر سے گلاب, ریحان, سنبل اور سوسن پیدا ہوتا ہے. گلاب, ریحان, سنبل اور سوسن پیدا ہوتے ہیں, جو پھول ہیں جن کی خوشبو سونگتا ہے آدمی تو مست ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں لیکن کیوں وہ یہ کب کو ہوتا ہے؟ جس حصے نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں کیوں سناؤں, میں کیوں سورج کے سامنے اپنے آپ کو مٹاؤں, میں اپنے آپ کو کیوں مٹاؤں, میں تو بڑا آدمی ہوں. تو کیا اس کی قیمت کیا لگتی ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ تنور نان بھائی اس کو اپنے تنور میں لے جا کر اس کو آگ لے لے آگ میں ڈالتا ہے, کچھ دیر کے لیے وہ لال ہو جاتا ہے, سب کہتے ہیں واہ 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 لال ہو گیا, لیکن اس کے بعد ختم. لیکن وہی پودا جس نے اپنے اور وہی حصہ جس نے اپنی ذات کو فنا کر دیا اور مٹا دیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ گلاب, ریحان, سوسن اور سنبل پیدا ہو رہے ہیں, اور بڑے بڑے پھول جس کی خوشبو سے لوگ مست ہو رہے ہیں, اور بادشاہ اور جو ہے وزیر اعظم اس کیا کرتے ہیں کہ وہ ان پھولوں کی خوشبو میں جو تیل بنتا ہے روغن گل, پھر اس تیل لگاتے اپنے سر پر مفتی اعظم بھی, اور اس کو سراخوں پہ رکھتے ہیں اور اس کی خوشبو کو سونگتے ہیں. یہ مقام ہوتا ہے. کیوں؟ کب ملتا ہے یہ مقام؟ اپنے کو فنا کرنے سے. جو اپنے آپ کو اللہ والوں کے سامنے فنا کر دیتا ہے تب اس کو یہ مقام ملتا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں, پھر بس کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو کچھ نہیں, اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتا, اچھا دیکھو اللہ والے کی پہچان بھی ہے, وہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں اللہ والا ہوں, کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ والا ہوں. جو کہہ دے گا وہ اللہ والا تھوڑی ہے, وہ کہے گا کہ میں نہیں ہوں. لالا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ماما جلال الدین رومی نے عرض کیا کہ حضرت جو آپ کے دل میں دولت ہے وہ ہم کو دے دیجئے. تو حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. تب ماما جلال الدین نے کیا فرمایا؟ رومی فرماتے ہیں مولانا کہ بوئے میرا گھر کسے مکنو کنت, بوئے میرا گھر کسے مکنو کنت. فارسی بان ہے نا, سمجھتا ہے نا کہ اگر کوئی شرابی شراب کی بو کو چھپا بھی لے, کیسے؟ الائچی کھا کر اگر شراب کی بدبو کو چھپا بھی لے تو فرماتے ہیں مولانا, مولانا جلال الدین فرماتے ہیں اپنے شیخ سے, چشمے مست خیشتن راچو کنت. تو اپنی ظالم مست آنکھوں کو کہاں لے کے جائے گا؟ اپنی لال لال آنکھوں کو کہاں لے کے جائے گا؟ اگر منہ سے کہہ بھی دے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کی آنکھوں کا خمار, اس کی چال, اس کی رفتار, اس کا کردار, اس کے اخلاق, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی گفتگو, اس کو کیسے چھپائے گا وہ؟ اگر کہہ بھی دے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے تو پکڑا جائے گا. تب شیخ سمجھ گئے کہ یہ طالب صادق ہے. لہذا وہ دولت ملی کہ اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی نے کیا اعلان فرمایا, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. کہ مولوی جلال الدین رومی ایک عام ملا رہتا, مولائے روم نہ بنتا. مولوی جلال الدین رومی کیا ہوتا؟ ایک عام ملا ہوتا, چندے مانگنے والا, لیکن کیا بن گیا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم نہ بنتا. تا غلام شمس تبریز نہ شد, جب تک غلام شمس الدین تبریزی کے غلامی نے کی برکت سے مولوی جلال الدین مولائے روم بن گیا. آج بھی لوگ ان کو مولائے روم کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج بھی کنیا چلے جائیے, آپ کو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ کیجیے تو مولانا مولائے روم کہتے ہیں. اب بھی ان کا وہی لقب ہے, آج بھی اس زمانے میں بھی. میرے شیخ نے زیارت کی ہے, حضرت نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا تو بتایا اچھا مولائے روم لے جاتے صاحب, آج بھی ان کا یہی لقب ہے. ترکی کے اندر ان کی خبر ہے, کونیا کے اندر. دیکھا صاحب آپ نے کیا مٹا دینے کی وجہ کرتے ہیں, مٹا دینے کی برکت. بس یہی دوستو, بس جس نے اپنے آپ کو اللہ والوں کے سامنے فدا کر دیا, نہ پوچھو کیا مزہ ملتا ہے, نہ پوچھو کیا مزہ ملتا ہے. حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہر جمعے کی صبح کو 20 میل جاتے تھے دیوبند سے گنگو پیدل, 20 میل, اور پھر شام کو واپس آتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ مولوی صاحب کہاں تم جاتے ہو 20 میل چل کے 20 میل آتے ہو؟ تب مولانا نے کیا شعر پڑھا, شیخ الہند مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ, شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لطف میں مانے شراب, لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس دعا کرو اللہ تعالی ہم کو مٹنے کی توفیق, اللہ والوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما دے. واللہ اتنا مزہ, اتنا چین اور اتنا سکون ہے کہ اگر ہم کو میں نکالوں, مار المی فرماتے ہیں گر بیا موزی سفیر بلبلے, اگر کوئی شخص بلبل کی سیٹی کی آواز کی مشق کر لے, تو چے دانی کوچے گوئے باگلے, لیکن تو کیا جانے کہ بلبل جو کو بولتی ہے پھول سے تو کیا راز و نیاز کی باتیں کرتی ہیں. لیکن میں نقال ہوں. دعا کر اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اصل عطا فرما دے اس نقل کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصل عطا فرما دے مجھ کو بھی, کہ ہم نقل تو کر رہے ہیں لیکن اس لالچ میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقل پہ بھی اصل کا معاملہ فرما دے. اللہ کی ذات کی سے کیا امید ہے, اللہ کی ذات کی امید ہے, ان کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نقل کو بھی اصل کے بھاؤ دکھا دیں تو اللہ کی ذات سے کیا مشکل ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اگر ہم سب کو ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن یا اللہ اگر آپ یہ مہربانی ہم پر اپنے کرم سے فرما دے, ہم کا ہمارا کام بن جائے گا, ہمارے کام بن جائے گا. اے اللہ آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے, ہم کو جج فرما کر اپنا بنا لیجئے, ہم کو کھینچ لیجئے, ہم کو اپنا دیوانہ اپنی محبت عطا فرما کر اپنا دیوانہ بنا دیجئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ہمیں شارہ عالیہ پر رکھیے, شارہ عالیہ پر رکھے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل سے دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. آہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی تجلیات کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ جس فرما کر اپنا بنا لیجئے, اور اے مالک دونوں جہان, دو جہان کی نعمتوں کا سے ہم کو مالا مال فرما دیجئے. اے جتنی دنیا بھی دے دیجئے, اتنی دنیا دے دیجئے کہ اللہ دنیا والے ہم کو حقیر نہ سمجھے. اے اللہ دونوں جہان بنا دیجئے, اور دنیا والوں کی یا اللہ ہماری عزت ہمارے ہمیں اپنی نگاہ میں حقیر فرما دیجئے, چھوٹا بنا دیجئے, لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے. اللہم جعلنا فی اعیننا صغیرہ, یہ حدیث شریف کی دعا ہے. اللہم جعلنا فی اعیننا صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہم جعلنا فی اعیننا صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ ہمیں ہماری نگاہ میں چھوٹا فرما دیجئے, لیکن لوگوں کی نظر میں ہم کو بڑا بنا دیجئے. اے اللہ دونوں جہان کی عزت عطا فرما دیجئے. اے اللہ دونوں جہان کی محض اپنے فضل و کرم سے عزت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے, جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے, اور اللہ والوں کے سامنے مٹنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اللہ والوں سے تعلق کی دولت نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ علی نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا. کیسا عاشقانہ شعر ہے, کیسا عاشقانہ شعر ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا. کچھ خاص دل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مخصوص ہوتے ہیں, یہ خاص دل ہوتے ہیں جن کو اللہ مخصوص فرماتا ہے. دیکھو مشرکین میں سے کفر مکہ شریف میں جس زمانے میں رسول اللہ نے اعلان فرمایا کتنے لوگ رہتے تھے, لیکن انتخاب ہوا. یہ وہی خاص دل تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا ساتھ چھیڑا, جن کے دل پر صحابیت کا ساتھ چھیڑا, نگاہ نبوت تھے صحابیت کا ساتھ چھیڑا. خاص دل تھے وہ خاص چنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, چنے ہوئے تھے وہ بندے, وہ چنے ہوئے تھے, ایسے نہیں تھے. تو لہٰذا کیا فرمایا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا, یعنی ہر ساز پہ اس نغمے کو نہیں بجایا جا سکتا. دیکھو یہ جو نغمے کا اور محبت کا کچھ تعلق بھی ہے, نغمے کا اور محبت کا کچھ تعلق بھی ہے. عاشق جو ہوتا ہے اس کو گنگناتا بھی ہے وہ. اسی کو ایک شاعر فرماتا ہے, ایک شاعر کہ درختوں کا دور کوئل کا دور درختوں پر, کوئل کا دور درختوں پر بولنا, کوئل کا دور درختوں پر بولنا. کوئل کیسے کہتی ہے, ایسے کہتی ہے نا, اس کی آواز جو ہے وہ عجیب ہے, ایک عجیب اس سے دل میں ایک سرور ایک لذت پیدا ہوتی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, کوئل کا دور دور ہوتی ہے وہ, قریب نہیں بیٹھتی ہے, قریب جائے اڑ جاتی ہے وہ. کوئل کا دور درختوں پہ بولنا اور اہل محبت کے دل میں رس کا گھولنا. جو اہل محبت ہوتے ہیں نا
کوئل کی کو سے ان کے دل میں ایک عجیب نشہ اور ایک نجیب نشاط پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب نشاط اور ایک عجیب، یہ اہل محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں کہ دل میں ایک جو ہے وہ عجیب مستی آتی ہے. نہیں جب چوٹ ہی کھائی، نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو درد دل دکھاؤں کیا، نہیں جب چوٹ ہی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا، نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا. جب دل میں کیف و مستی نہیں ہے تو پھر گنگنائے گا بھی نہیں. تو لہذا فرمایا کیا کہ یہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، تو لہذا یہ محبت اب ہم اس مخصوص دلوں میں کیسے ہی لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا کہ ایسے مانگو. دیکھو وہ جو اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریہ سے نازل فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ہمارے جو عاشق ہیں وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس تم محبت کو، اس جملہ خبریہ کو مانگو. کیسے مانگو؟ اب سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألوک حبک، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کو مانگتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ دعا سنت ہے، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا یہ مسنون ہے، اور ہم یہ سنت پہ عمل نہیں کرتے. سوال سکھایا کہ مانگو، کہ ہم آپ ہی سے آپ کا سوال کرتے ہیں، لہذا اس دعا کا مانگنا یہ بھی سنت ہے، اس دعا کا مانگنا یہ بھی سنت ہے. کہ کیا کریں کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کو مانگتے ہیں، کیونکہ ہم محبت کرنا نہیں جانتے. آپ محبت کے خالق ہیں، آپ نے محبت کو پیدا فرمایا، آپ بھی ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے اور ہم کو محبت کرنا سکھا دیجئے، آپ ہم کو سکھا دیجئے. تو کیا مانگا؟ اللہم انی اسألوک حبک، یہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں، کیونکہ ہم محبت کر نہیں سکتے تھے. جیسے میرے شیخ نے فرمایا کہ جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ، کسی دین کی کام کے لیے جاؤ، تو یہ مت سمجھو کہ ہم آ گئے، بلکہ یہ کہو کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا، میں سمجھایا گیا ہوں. یہ محبت ایسے نہیں سمجھائی جاتی ہے تب سمجھ میں آتی ہے، اور کیسے سمجھائی جاتی ہے؟ اللہ خود سمجھاتا ہے، اللہ سمجھاتا ہے تب سمجھ میں آتی ہے یہ محبت. تو کیا مانگا؟ کہ مانگو اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اور آگے کیا مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. من یحبک، یہ من یحبک یعنی اللہ والوں کی محبت، وہ لوگ جو آپ سے محبت کر رہے ہیں ان کی محبت مانگتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر، جب تک کسی عاشق کو آپ دیکھے نہیں نا، آپ کو محبت کرنی آ نہیں سکتی. یہ محبت جو ہے، یہ کسی عاشق کے ساتھ رہو تو محبت کرنی آ جائے گی، کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ سے محبت کیسے کریں؟ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے تو بغیر دیکھے ہم اللہ سے محبت کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عاشقوں کی صحبت میں بیٹھو، خود محبت کرنا آ جائے گی. کتنی پیاری بات ہے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس تمنا میں ہے کہ ہم کو اللہ کی محبت مل جائے، ان کو چاہیے کہ اہل محبت کے پاس بیٹھیں تو ان کی برکت سے ان کو محبت کے آداب بھی آ جائیں گے اور محبت کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، سلیقہ آ جائے گا. اور اس میں شیخ ہو، پیر و مرشد، اس کی محبت تو بدرجہ اعلیٰ میں ہے، یعنی پہلے اس کی محبت اس میں شامل ہے. کیا؟ کہ ہمیں اپنے شیخ کی اور ہمارے مرشد کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے، کیونکہ اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ اتباع نہیں کرے گا، اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ اتباع نہیں کرے گا، اور بغیر اتباع کے کام نہیں بنے گا. کیونکہ مرشد کہے گا کہ فلاں کام کرو، وہ کہے گا صاحب نہیں کرتے، تو آپ زبان سے تو نہیں کہے گا لیکن عملاً کس کے خلاف کرے گا، تو پھر اس کو محبت نہیں ملے گی، کیونکہ مرشد ایسے اعمال بتائے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو، اور وہ اعمال جو اللہ کی محبت کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان سے بچائے گا. تو اگر یہ مرشد کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرے گا تو پھر کیسے اس کو محبت ملے گی؟
لہذا مانگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مانگے تو اللہ والے کی محبت بھی مانگے، خصوصاً اپنے شیخ کی، اپنے پیر اور اپنے مرشد کی، اللہ والوں کی محبت ہے یہ. اور پھر آگے کیا فرمائے، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور ان اعمال کی محبت بھی دے دیجئے کہ جو اعمال جنس کو پہ عمل کر کے آپ تک پہنچا ہے، آپ کی محبت کو حاصل کر لیں. میرے شیخ فرماتے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی محبت کو بیچ میں رکھا، اور اللہ کی محبت کو پہلے اور آخر میں اعمال کی محبت، اس میں کیا راز ہے؟ پھر جواب دیا علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ جس کو اللہ والوں کی محبت مل جائے گی اس کو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور ان نیک اعمال کی محبت بھی مل جائے گی جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ قاعدہ ہی ہے، دیکھا ہم نے کہ جس جو اپنے شیخ پر فدا ہوا، جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، ہم وفا نہیں جانتے، بس اپنی جان آپ پر فدا کر دی. جو اپنے شیخ پر، اپنے مرشد پر، اپنے مربی پر جان فدا کرتا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اپنے شیخ سے محبت کی، اپنے پیر و مرشد سے، اپنے مربی سے محبت کی، اس کو اللہ کی محبت بھی مل گئی اور اللہ والوں کی محبت بھی مل گئی اور نیک اعمال کی محبت بھی مل گئی. قاعدہ یہی ہے کہ جس نے جو اپنے جس کو اللہ والوں کی محبت مل گئی وہ اللہ کی محبت کو پا گیا. ہمیشہ یہی دعوت اللہ اور دستور یہی چلا جا رہا ہے کہ جو ایسے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا اور محبت کو جانتا بھی نہیں تھا کیا چیز تھی، لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھا تو اللہ کی محبت بھی پا گیا اور نیک اعمال کی محبت بھی پا گیا. یہ قاعدہ ہے. اچھا اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اب محبت ہو لیکن کتنی اس کی کچھ مقدار بھی ہونی چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے. تو آج دوسری دعا میں آگے جس میں فرمایا کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، کہ اللہ آپ اپنی محبت دیجئے لیکن کتنی، احب الی من نفسی، جو میری جان سے زیادہ ہو. آپ میں یعنی کیونکہ جان سے محبت ہوتی ہے نا اپنی، اپنے نفس سے انسان کو اپنی جان سے محبت ہے نا بھائی، تو لہذا آپ کی محبت میری جان سے زیادہ ہو. کیوں؟ کیونکہ نفس جب کہے گا کہ گناہ کر لو تو اگر اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تو کہے گا کہ اے نفس میں تیرا بندہ نہیں ہوں، تو لہذا میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بات مانوں گا. اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اب نفس کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اپنے نفس کی بات کو نہیں مانے گا. لیکن نفس کہے گا بھائی بریانی کھلا دو تو بریانی کھلا دو، انڈا کھلا دو انڈا کھلا دو، مرنڈا پلا دو تو مرنڈا بھی پلا دو. بت خانہ ہری ہوم سے توبہ کرے امیر، بت خانہ ہری ہوم سے توبہ کرے امیر، مگر بوتل پیتا ہے ابھی تک ہری ہری. یہ ہری ہوم، یہ ہندو لوگ جو نا ہری ہوم کرتے ہیں، تو میرے شیخ کا یہ شعر ہے کہ بت خانہ ہری ہوم سے توبہ کرے امیر، مگر بوتل پیتا ہے ابھی تک ہری ہری. پاکولا بوتل ہوتی ہے وہ پیتا ہے، کیسی عجیب غریب بلاغت والا شعر ہے نا. تو لہٰذا کیا ہے کہ جب نفس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے نفس سے زیادہ ہو جائے گی تو یہ گناہ نہیں کر سکے گا. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھا دی امت کو کہ تم اپنی جان سے زیادہ مانگو، تاکہ جب اللہ کی محبت جان سے زیادہ ہو جائے گی تو گناہ کر ہی نہیں سکے گا، کہے گا کہ میرا مولا ناراض ہو جائے گا، وہ اپنے مولا کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکے گا. ایک ہو گئی نا وہ اہلی. آگے کیا فرمایا، من نفسی وہ اہلی، اور میرے اہل و عیال سے زیادہ مجھے محبت دے دیجیے. مطلب یہ کہ اہل و عیال کہہ دیں بھی اٹھے ٹی وی لا، تو کہے گا کہ بھائی نہیں بھائی، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. یا کہے کہ فلاں کام کرو، نہیں جی. حرام کام کرو، رشوت لے لو، سوت لو، نہیں. ہم اللہ کو مارو نہیں، ڈنڈے سے پٹائی مت کرو، محبت سے سمجھا دو کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا. ماں باپ کہہ دیں کہ تم نافرمانی کرو، داڑھی مت رکھو، نہیں، ہم یہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں. لیکن ماں باپ کو جھڑکے نہیں کہ تم کیا کہتے ہو، کہے گا کہ میرے پیارے ربا، میرے پیارے ابا، ہم آپ کے پیشاب پخانے کے دودھ کھانے کو تیار ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی، اپنے ربا کی نافرمانی ہم سے نہیں ہو سکتی، اس کام کو ہم نہیں کر سکتے. تو وہ حالی آگے کیا فرمایا، ومن الباء البارد، ومن الماء البارد، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی کے سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت ہے. اگر حاجی صاحب کا شعر ہے کہ پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو. کہ اللہ شدید پیاس میں جیسے آدمی شدید پیاس میں کانٹے چب رہے ہیں حلق میں، ٹھنڈا پانی کیسی جان رگ رگ میں دوڑا دیتا ہے، تو اے اللہ جتنا شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے رغبت اور محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت آپ کی ہمارے دل و جان میں ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھرمامیٹر بھی دے دیا، آلہ بھی دے دیا کہ اتنی محبت مانگو کہ ہماری جان سے زیادہ اور ہمارے اہل و عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اے اللہ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دیجئے اور اللہ والوں کی محبت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ان اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے کہ جن پر عمل کر کے ہم آپ کی محبت کو حاصل کر لیں، اور اے اللہ ہمیں اپنی محبت ہماری جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس دعا کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے لیے قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو داخل فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ہمیں اپنی محبت سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے اپنی محبت سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہم اس کی اہلیت اور صلاحیت کی آپ کے کرم پر ہماری نظر ہے، آپ کی رحمت پر ہماری نظر ہے، ہم اپنے اہلیت اور اپنے استحقاق کی وجہ سے نہیں آپ کے کرم سے مانگتے ہیں کہ یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ اور گناہ سے شدید نفرت عطا فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے، ہر ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ شریعت کا جو بھی حکم ہے ہم اس کو آگے بڑھ کر سر آنکھوں پر رکھیں، اور اے اللہ جو بھی چاہے مکروہ کام ہو، جو بھی نافرمانی ہو، اے اللہ ہم اس سے مکمل توبہ کرتے ہیں کہ اللہ، اور ہم آپ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دیجئے، ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا فرما دیجئے، رزق حلال فراوانی اور عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، جو کہا جو سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو خاص فرما دیجئے. اے اللہ جز بذکر خیش مشغولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن، از کرم از عشق معذولم مکن. اے اللہ اپنی یاد کے سوا ہمیں کسی کام میں مشغول نہ فرمائیے، اور اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمیں اپنی محبت سے اپنے عشق سے معذول نہ فرمائیے. اے اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنی محبت کے نشر کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کے نشر کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ ہماری تمام ضروریات کا بھی خیال فرما لیجئے، تمام ضرورت کو پورا فرما دیجئے، اور اے اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنائیے. ہم آپ کے فقیر، ہم فقیر ہیں جس سے فقیر ہیں کہ انتم الفقراء الی اللہ، آپ نے فرمایا اے اللہ ہم محتاج ہیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی عنایتوں کے محتاج ہیں. اے اللہ اپنے عنایتوں